من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورة توبہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جائے اللہ تبارک و تعالی کا دین سیکھے قرآن سیکھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھے اور حتیٰ کہ اتنا سیکھے کہ وہ قرآن اور سنہ کے اندر فقاہت حاصل کر لے. تم میں سے ایک جماعت اور گروہ ایسا ہونا چاہیے ہر قوم میں سے, ہر طبقے میں سے, ہر جماعت میں سے ایک گروہ اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مراکز اسلام اور مراکز تعلیم کے اندر جا کر علم قرآن اور علم حدیث حاصل کرے اور علم قرآن اور حدیث اتنا حاصل کرے کہ ان کو فقاہت حاصل ہو جائے حلال کی, حرام کی, جائز کی, ناجائز کی, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. جس وقت ان تمام چیزوں کا اس طبقے کو اور گروہ کا علم ہو جائے پھر وہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے کے لیے نکلیں اور لوگوں کو بتائیں یا اپنے اپنے علاقے میں آ کر لوگوں کو بتائیں اور بشیر اور نذیر کا کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی نیابت ہے. فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ, کیوں نہیں تم میں سے ایک فرقہ اور جماعت نکلتی, من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, دین کے اندر فقاہت حاصل کریں, والے ینذروا قومہم اور نہ ڈرائیں اپنی قوم کو, اذا رجعوا الیہم جب علم دین کا قرآن کا سنہ کا علم حاصل کر لیں آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں, اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون تاکہ ان کی قوم اللہ سے ڈرے اور ان کو دین کی پوری پوری معلومات حاصل ہوں. قرآن کریم کی آیت اس بات کی نص صریح ہے کہ تبلیغ دین اور اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانا جہلا کا حصہ نہیں بلکہ علماء کا حصہ ہے اور فقہا کا حصہ ہے. جو دین اور اسلام کی مکمل فقاہت حاصل کر لیں پھر آ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں, مسائل بتائیں, حلال بتائیں, حرام بتائیں, جائز بتائیں, ناجائز بتائیں, کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے, روزہ کیسے رکھنا چاہیے اور حج کا کیا طریقہ ہے, نکاح کے کیا مسائل ہیں, طلاق کے کیا مسائل ہیں اور وغیرہ, حرمت اور حلت اور بدعت اور سنہ. ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر لینے کے بعد آ کر پھر لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر جن جن ملکوں میں بھیجے معلمین وہ سب کے سب فقہا صحابہ تھے, فقہا صحابہ. عام صحابہ کو بھی آپ نے نہیں بھیجا, یہ بات یاد رکھو, عام صحابہ کو بھی آپ نے معلم بنا کر دوسرے جو فتوحات جو ملک فتح ہوتے گئے, یمن فتح ہو گیا اور جو یہ آپ کے علاقے فتح ہو گئے, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بحرین وغیرہ اور یہ عمان جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے عمان کا حصہ ہے, اس میں عمر بن عاص آئے. کون نہیں جانتا عمر بن عاص کو, اتنا بڑا فقیہ اور جلیل القدر صحابی, گورنر بھی تھا, معلم بھی تھا اور ہر قسم کا کام اس کے ذمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر معاذ بن جبل کو معلم بنا کر بھیجا, وہ معلم معاذ بن جبل, اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب آپ مکہ مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بھی اپنے صحابہ میں سے ان صحابہ کو مدینے میں معلم بنا کر بھیجا جو فقہا کا درجہ رکھتے تھے، تاکہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھئی کس طرح ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر، ابو بکر صدیق کو تو وقت نہیں ملا، انہوں نے جہاں تک بھیجنے تھے انہوں نے بھی معلم بھیجے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور مبارک میں مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، دور دراز کے علاقے خاص طور پر جزیرۃ العرب بھی فتح ہو گیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ اللہ کے رسول کے جو فقہا تھے ان کو معلم بنا کر بھیجا۔ کون نہیں جانتا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ وہ شخص ہے جو نقباء میں سے ہے۔ نقباء ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مکہ میں آ کر کی تھی، پہاڑ کی گھاٹیوں میں، غاروں میں، مدینے سے آ کر جن صحابہ نے آ کے سب سے پہلے بیعت کی تھی مدینے سے آ کر، ان کو نقباء کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی کو اور غار کو، تنگ راستے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر حج کے ایام میں جب لوگ آتے تھے حج کرنے عمرہ کرنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے بات کرتے تھے، خفیہ لوگوں کو لے جاتے تھے، ایسے خفیہ جگہ پر ٹھکانوں میں چھپ کر ان کو تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ نقباء کہلائے ان میں سے عبادہ بن صامت بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا معلم بنا کر بھیجا، شام کا معلم بنا کر بھیجا۔ ابو الدرداء ایک فقیہ صحابی تھے، عمر بن خطاب نے ان کو ایک دوسرے علاقے میں بھیجا۔ اسی طرح چن چن کر صحابہ کو، عام صحابہ کو بھی آپ نے نہیں بھیجا جو فقہا نہیں تھے، جو دین کی فقاہت، حلت اور حرمت اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز اور سنہ اور بدعت کو مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، جن کو اتنا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اتنا دیر وقت نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتے، اتنا کہ بعد میں آئے صحابہ، جیسے ابو ہریرہ ہے مثلا، یہ بعد میں یہ بھی فقہا میں سے ہو گئے جب احادیث کا مجموعہ ان کو مل گیا، انہوں نے یاد کر لیا۔ لیکن بات ہے عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کے زمانے کی، تو ابو ہریرہ کو بھی جیسے صحابی کو، حالانکہ وہ احادیث رسول کا اتنا حافظ تھا جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ دو صحابی ایسے ہیں جو تمام صحابہ میں سے حدیث کے زیادہ حافظ تھے، لیکن تاریخ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یا عمر نے یا ابو بکر نے کسی علاقے کا معلم بنا کر بھیجا ہو، نہیں۔ البتہ بعض موقع پر آپ نے بحرائن میں بھیجا تھا ان کو کچھ گورنری کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نے بھی یہی کیا۔ چنانچہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے معلم تھے، شام کے معلم تھے۔ ایک مسئلہ آ گیا معاویہ کے دور حکومت میں، مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں، تو لوگوں کو برتن ملے سونے کے، جب یہ پوری ملک فتح ہوئے نا تو ان کے سونے کے برتن تھے، اللہ محفوظ رکھے۔ آج بھی یہ دور پھر سے شروع ہو گیا ہے، دولت کی فراوانی ہے، اور آج بھی اللہ معاف کرے یہ دولت فتنہ ہی ہے طریقے کا۔ تو عراقی اور ایرانی اور مصری یہ لوگ جو تھے، دولت مند لوگ تھے، تو ان کے ہاں سونے کے برتن تھے، تو مسلمانوں کے ہاں سونے کے برتن آ گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، سونے کے برتن لوگ بیچنے لگے دینار سے، اگر چاندی کے برتن تھے تو درہم سے، اگر سونے کے برتن تھے تو دینار سے بیچنے لگے بغیر وزن کے۔ مثال طور پر ایک کٹورا آ گیا سونے کا، اس کو وزن نہیں کیا، بھائی اتنا اس کے دینار ہے سونے کا ہے، دینار بھی سونے کا ہے، بھائی اتنا اس کی جو مطلب قیمت ہے دے دو بھائی لے جاؤ۔ اور اسی طرح کچھ چاندی کا برتن ملا، بھائی اتنے کا، بھائی قبول ہے تم کو؟ بولا قبول ہے، ٹھیک ہے بھائی اتنے دے دو، 200 300 30 40 جتنا بھی بنتا ہے دے دو اور لے جاؤ۔ عبادہ بن صامت کو جب معلوم ہوا تو عبادہ بن ثابت نے کہا یہ ربا اور سود ہے، یہ بغیر وزن کے سونا سونے سے بیچا جا رہا ہے، سونے کے برتن تھے نا وہ، یہ سونا سونے سے بیچا جا رہا ہے اور اس میں دونوں طرف سے وزن نہیں کیا جا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا دینار و دینار و درہم و درہم، آپ نے فرمایا دینار کی بیع دینار سے، درہم کی درہم سے، سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے، نمک کی نمک سے، گندم کی گندم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر برابر وزن کر کے بیچو اور اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں کرو. تو بادا نے فرمایا کہ یہ تم نے وزن نہیں کیا دونوں طرف سے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں، یہ حرام اور سود ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبادہ نہیں، یہ بات غلط ہے، سود وہاں ہے جہاں ادھار ہو، یہ نقد و نقد سودا ہے، اس میں نقد و نقد سودا ہے، لہذا کمی اگر پیشی ہو بھی گئی، مثلا برتن سونے کا زیادہ ہے دینار کم دیے گئے، کوئی حرج نہیں، اس وجہ سے کہ یہ نقد و نقد سودا ہے، لیکن جہاں ادھار آ جائے گا ایک طرف سے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے معاویہ کو اللہ کی قسم جس ملک کے تم امیر اور گورنر ہو اس ملک کے اندر میں نہیں رہ سکتا. وہاں سے سیدھے کے سیدھے روانہ ہوئے اور سیدھا مدینے پہنچے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، فرماتے ہیں کیوں ہے عبادہ، خیر تو ہے، بڑے غصے میں ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین میں اور معاویہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے. میں نے معاویہ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ یہ سود ہے، اور معاویہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیع چلتی ہے، ادھار وہاں ہے جہاں ادھار ہو وہاں سود ہے، اور یہ نقد و نقد میں سود نہیں ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں عبادہ ارجع واپس جاؤ، اللہ کی قسم وہ ملک کہ جس ملک کے اندر تم معلم نہیں ہو اس کے اندر کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، واپس جاؤ، میں حکم کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں معاویہ کو کہ معاویہ کی تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، تم اپنے فعل کے مختار ہو، مختار یعنی جا کر جو بھی تم کو اللہ کے رسول کی حدیث معلوم ہے، لوگوں کو جو بتانا ہے، حلال بتانا ہے، حرام بتانا ہے، سنت بتانا ہے، بدعت بتانا ہے، جو چیزیں بھی تم نے بتانی ہیں جا کے، تو وہ اللہ کے رسول کی جو بات ہے لوگوں کو پہنچاؤ. معاویہ کو کوئی حق نہیں تمہارے سامنے آنے کا، اور اس کی تمہارے پر کوئی حکومت نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے عبادہ اس مسئلے کے اندر جو تم نے موقف اختیار کیا یہی صحیح ہے کہ سونے کی بیع سونے کے ساتھ برابری جب تک نہ ہو وزن کر کے تو وہ سود ہو جائے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق اور ان صحابہ کے زمانے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جہلا کو، عوام الناس کو نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ وہاں علماء کو، فقہا کو اور ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو قرآن و سنہ کے مکمل طور پر عالم اور واقف ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کہاں سے اس کی ابتدا ہے، ابتدا کس چیز سے ہے؟ ابتدا ہے توحید باری تعالی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے قرآن پڑھا کرو، قرآن کے اندر بڑی عبرتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جناب نوح سے لے کر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کا جو مین دعوت تھی، جو اصلی دعوت تھی، جو اصل اصول تھا، وہ کیا تھا؟ توحید باری تعالی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پڑھ جاؤ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، قرآن مجید کی جن صورتوں میں نوح کا قصہ آیا ہے، آپ کو کہیں بیع و شراء کے مسائل نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں نکاح طلاق کے مسائل نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں یہ سود اور غیر سود کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، بلکہ وہاں کیا ملے گی آپ کو؟ توحید باری تعالیٰ کی دعوت. اس وجہ سے کہ اس وقت بھی امت کے اندر شرک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء نے بھی شرک کو مٹانے اور توحید کی دعوت دی. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہود کا زمانہ آیا، پڑھو سورہ ہود، اس کے اندر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود کے متعلق کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جناب صالح آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جناب شعیب آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ دعوت ہے، توحید سے ہم نے اپنی دعوت کو شروع کرنا ہے، توحید سے. باقی جو مسائل ہیں وہ بعد میں آئیں گے، یہ ہمارا اصل اصول ہے. جو بھی قوم، جو بھی جماعت دین کی دعوت شروع کرے گی، دین کی تبلیغ شروع کرے گی، اس کے لیے مین چیز اور اصل اصول جو ہے وہ دعوت اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ ہے اور رد شرک ہے. اور ہر وہ قوم اور ہر وہ جماعت اور ہر وہ فرقہ کہ جس کے منہج میں اور جس فرقے اور جماعت کے تبلیغ اور دعوت کے منہج میں اور نصاب میں اور اس کے اصل اصول میں توحید کی دعوت نہیں ہے، وہ دعوت صحیح نہیں، وہ باطل دعوت ہے، وہ باطل دعوت ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے وہ خلاف ہے. ہمارے قرآن نے جو دعوت ہمیں دی ہے، جو سکھایا ہے ہمیں طریقہ، آج بھی میرا بھائی جتنا نوح کے زمانے میں شرک تھا، جتنا نوح کے زمانے، نوح کے، ہود کے اور صالح کے یا انبیاء کے ان زمانے میں تھا، جو شرک اور کفر جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت کے لوگ جس وقت ان کی کشتی سمندر میں، کشتی جا کے سمندر میں پھنس جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں پر تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. جب وہ طوفان دیکھتے ہیں پانی کا، سمندر کی موجیں جب دیکھتے ہیں، اندھیرے کی موجیں، بادل کی موجیں، جس وقت وہ دیکھتے ہیں بارش کے اندر، اور بارش کے اندر، بادل کے اندر، رات کی تاریکی میں جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا قرآن میں. لیکن ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ بہاو الحق بیڑا دھک، بہاو الحق بیڑا دھک، یہ ہمارا حال ہے. وہ ڈوب جائے گا، وہ مر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارے گا. آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس قدر شرک کے اندر غرق ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی ہم تو سارے کے سارے بھائی کالیمہ والے بھائی ہیں، سب تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لہذا کالیمہ پڑھنے والے بھائی کو توحید کی کیا دعویٰ دینا ہے نا؟ یہ سوال معقول سوال ہے بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ کا سارے ہمارے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، لہذا ایک مسلمان بھائی کو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو مشرک کرنا، اس کو کافر کرنا، پھر اس کو دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ کتب تاریخ کے اندر، کتب تاریخ کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے. کیا؟ کہ قریش مکہ جس وقت حج کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، وہ بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے. سنو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک. ان الفاظ پر غور کرو، اور آج کے اپنے بھائی کو بھی دیکھو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو مزاروں کے طواف کرتا ہے ہمارے نواز شریف صاحب کی طرح، کہ جس نے 30 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا پیسہ، خون پسینے کا، ایک مزار کے اوپر، ایک مردے کے اوپر لگا دیا، اس کی گاڑیوں کی جگہ بنائی، کیا سے کیا کیا اس نے، بیت اللہ سمجھ کر اس کو 30 کروڑ عوام مسلمان، وہ مسلمان جو بھوکوں سے مر رہے ہیں، وہ مسلمان کے جن کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور جن کے رہنے کے لیے مکان نہیں، اور جن کی لڑکیوں کے لیے نکاح کے پیسے نہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسا ہمارا وزیر اعظم آ کر قوم کے اتنے پیسے تو مردوں کے مزار پہ جا کے لگاتا ہے. جب ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم توحید کی دعوت دیں. جب کلمہ پڑھتا ہے نا یا نہیں پڑھتا کلمہ؟ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے. جو مزار بناتا ہے, مزار کو پوجتا ہے, مزار کے طواف کرتا ہے, مزار پہ کروڑوں روپئے لگاتا ہے, وہ محمد علی جناح صاحب کی قبر پہ جا کے دیکھو, وہاں وہ گارڈ والے جو ہیں سارا دن قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, قیام میں, اور قیام اللہ کے لیے ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ جس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو اور میں آ جاؤں, کھڑے ہو کر میرا استقبال نہیں کرنا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اس لیے قیام اللہ ہی کے لیے ہے اور یہی خالص عبادت ہے. غیر اللہ کے لیے قیام کیا گیا یہی شرک ہے اور یہی جہنم میں پہنچانے والا ہے. قیام سب سے اصل اصول عبادت ہے. قیام سب سے اصل اصول اور بنیادی عبادت ہے کسی کے لیے قیام کرنا. وہ مردے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے لیے جس کو قید اعظم ہم نے بنا دیا, اس کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں سارا دن قیام میں کھڑے ہوئے, ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. وہ پارٹی کی جب ڈیوٹی ختم ہوتی ہے پھر دوسرے آ جاتے ہیں, چپل بھی نہیں لے جانے دیتے, جوتا بھی نہیں لے جانے دیتے. اللہ کے نبی میں مسلمانوں نے, اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمانوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ مزار کے اوپر جوتے نہیں لے جانے دیتا. یہ جو کلمہ گو ہے, کہتے کلمہ گو کو توحید کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور سیرت کے کتابوں میں بھی موجود ہے کہ قریش مکہ جب حج پڑھتے تھے بیت اللہ کا تو کیا کہا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک. لبیک یا اللہ ہم تیری دربار میں حاضر ہیں, یا اللہ ہم تیری جناب میں حاضر ہیں. لبیک یا اللہ, پھر مقرر یہ لفظ بولتے تھے, یا اللہ ہم حاضر ہے حاضر ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. آ گیا نا لا الہ الا اللہ. اگرچہ لا الہ نہیں پڑھتا تھا, یہ بھی تو وہی معنی رکھتا ہے نا. لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, لیکن لا شریک اللہ تو کہہ رہا ہے نا. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. اور یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں عزا منات, جتنے وہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کو یہ الہ نہیں مانتے تھے, ان کو معبود نہیں مانتے تھے, ان کو خیر کا یعنی مالک نہیں مانتے تھے, اور شر کے دفع کرنے والا نہیں مانتے تھے, نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے. میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ وہ کرتے کیا تھے اور ان کو حیثیت کیا دیتے تھے. ان کو وہ معبود اور الہ اور خدا اور مالک اور نہیں سمجھتے تھے, بلکہ جو کوئی سمجھتے تھے اس کا قرآن ذکر کیا ہے. تو یہ مشرک بھی کہہ رہا ہے, ابو جہل بھی کہہ رہا ہے, ابو لہب بھی کہہ رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک. یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. الا شریکا, مگر شریک ہے, سنو. الا شریکا, مگر شریک ہے. لیکن اگلا الفاظ بھی سنو. الا شریکا تملک وما ملک, ایسا شریک ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں, تو ہی اس کا مالک ہے. اور باقی رہا کیا, کیا رہا باقی؟ نہ اس کے خیر کا, اس کے شر کا, اس کے نفع کا, اس کے نقصان کا, جن کو ہم معبود بنائے ہوئے ہیں, جن کے ہم سجدے کرتے ہیں, جن کے ہم طواف کرتے ہیں, جن کے ہم قربانیاں کرتے ہیں, جن کے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں. یا اللہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں, تم لے کو تو اس کا مالک ہے, اس کے نفع کا, اس کے نقصان کا, اس کی موت کا, اس کی حیات کا, اس کے ہر چیز کا یا اللہ تو ہی مالک ہے. وما مالک شیئن, کسی چیز کا بھی وہ مالک نہیں. اس سے بڑا تو ملاحظ ہوگا, جیسے بڑا کن وحد ہوگا نہیں. لیکن جھگڑا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ, ان کا کیا جھگڑا تھا, کیا اختلاف تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اتنے کیوں جنگیں لڑی, اور کیا وجہ ہے کہ کلمہ یہ تلبیہ تو پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ کی وحدانیت کا, اس کی الوہیت کا, اور اس کی خالقیت کا, اور اس کی رازقیت کا سب اقرار کر رہا ہے, لیکن کیوں نہیں آ رہا دین میں اسلام میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وسیلے کی بات تھی, وسیلہ ہیں ہمارے. یہ کون ہے ہمارے؟ یہ ہمارے وسیلہ ہیں. نہ یہ مالک ہیں, نہ نفع کے مالک ہیں, نہ نقصان کے مالک ہیں, نہ دینے کے مالک ہیں, نہ لینے کے مالک ہیں, نہ بیٹی دیتے ہیں, نہ بیٹا دیتے ہیں. یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالی تک ہمارے پاس پہنچا دیتے ہیں. یہ ہمارے سفارشی ہیں, اور یہ ہمارے سفارشی ہیں, وسیلہ ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی کون سا ہی قول اللہ تعالی نقل کیا ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کسی اور مقصد کے لیے, ان کو معبود سمجھ کر, ان کو الہ سمجھ کر, ان کو خدا سمجھ کر, ان کو رازق سمجھ کر, ان کو محیی اور ممی سمجھ کر, بیٹا بیٹی دینے والا سمجھ کر, نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ہم ان کی عبادت کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ ہم کو یہ اللہ تک قریب کر دیتے ہیں, اللہ تھوڑا دور ہے. اس سے یہ معلوم ہوا ان کا بھی عقیدہ تھا اللہ ہر جگہ نہیں ہے, ہے نا, ہے محمد ایسا ہے نا. اللہ اگر ہر جگہ ہوتا تو قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے ساتھ تو ہے. جب وہ برابر میں ہے, ساتھ میں ہے, ہر جگہ پر ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دین انبیاء کی ان کے پاس تھوڑی کوئی شکل تھی. ابراہیم کہتے تھے نا اپنے آپ کو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کہتے ہیں ہم اسی پر ہیں. اس لیے ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے عام مسلمان سے پوچھو اللہ کہے بولا ہر جگہ ہے, بولتا ہے ہر جگہ ہے. تو کہتے ہیں الا یقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں, اللہ کے تک ہم کو پہنچا دیں. آگے نا وسیلہ. اچھا دوسری آیا دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. آئیے نا وسیلہ, یہ ہمارا بھائی کیا کہتا ہے, ہمارے بزرگ وسیلہ ہیں, ہے نا بھائی, بھلا تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے, ہم تو ان کو الہ یا معبود نہیں مانتے, ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں. ان کا اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریش مکہ کا جھگڑا تھا, اس وقت کے کافر اور مشرک کا جھگڑا تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ وہی وسیلے کا جھگڑا تھا, وہی سفارشی کا جھگڑا تھا. وہ کہتے تھے مان لو محمد, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارا وسیلہ ہے اور یہ ہمارا واسطہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری توحید نہیں. اس لیے اسی تلبیہ کے متعلق آتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تلبیہ سنا تو آپ نے فرمایا کاش وہ لوگ اس لفظ پر رک جاتے لا شریک لک, آگے نہ کہتے الا شریک ان تم لے کو, تو موحد ہوتے. آج بھی وسیلہ کا چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, آج بھی ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے ہمارے نصاب کے کتابوں میں, جو ہمارے تبلیغ کا نصاب ہے, ہمارے دین کا نصاب ہے, دعوت اللہ کا نصاب ہے. نصاب نام رکھا ہے نا, نصاب جو ہمارا دعوت کا ہے, تبلیغ کا ہے, اور اس نصاب کے اندر ہم نے کیا مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو وسیلے کے ساتھ دعا کرو تو فعل سے دعا کرو. بھائی میرے یہ تو دین نہیں ہے نا, یہ تو عقیدہ نہیں ہے میرا بھائی, یہی تو وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء لڑتے رہے ساری عمر. اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر اور آپ کے مزار پر پہنچو تو جا کر ہمارا سلام کہنا, اور یہ بھی کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا, جا کے ہماری طرف سے کہہ دو نصاب کے کتابوں میں موجود ہے. یہ ہماری تعلیم ہے, یہ ہم دنیا کو جو تعلیم دے رہے ہیں میرا بھائی, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. جو بھی وسیلے کی بات ہے, وسیلہ ہی شرک ہے, یہ طفیل ہی شرک ہے, یہ سفارشی کا مسئلہ ہی شرک ہے, اور یہی بنیاد ہے شرک کی, اور یہی انبیاء کے زمانے میں شرک تھا, اور اول سے لے کر آخر تک اسلام اسی شرک کو مٹانے آیا. یاد رکھو جب سے یہ دنیا آباد ہے اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء دنیا میں آئے ہیں, کسی نبی اور کسی رسول کی امت نے کسی ولی کو, کسی نبی کو اور کسی بزرگ کو واحد یعنی اللہ تعالیٰ خدا نہیں سمجھا, خالق نہیں سمجھا, معبود نہیں سمجھا, رازق نہیں سمجھا, نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہے انبیاء کو تو کیا سمجھا ہے, یہی سمجھا ہے کہ سفارشی ہے, وسیلہ ہے. اور آج بھی ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم جب بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرو. میرا بھائی نہیں, یہ بات غلط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی واپس اللہ کے نبی کی روح پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی کی روح پہنچ جاتی ہے، اور کوئی شخص بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا، ایک شخص مر گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اور اس سے یہ معلوم ہوا وہ بہت بڑا گناہگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتری اور آ کر اس شخص کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور منہ پر ہاتھ پھیرا، اس کا ہاں اور منہ بھی سفید ہو گیا، پیٹ بھی ہلکا ہو گیا اور روشن ہو گیا اور سفید ہو گیا۔ یہاں تک لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو بکر صدیق اور عمر کے ساتھ مدرسہ دیوبند کے اندر آیا کرتے تھے۔ بریلوی کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایسے مسئلے، بریلوی کے خلاف، اس کے خلاف جو علانیہ طور پر مشرک ہے، علانیہ طور پر قبریں پوجتا ہے، علانیہ طور پر قبریں بناتا ہے، نظریں کرتا ہے، نیادیں کرتا ہے، اس کے مخالفت کے اندر اور اس کے رد میں لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے بھائی ارواح ثلاثہ میں، مولانا شرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، ارواح ثلاثہ کے اندر لکھتے ہیں حکایت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بولتا دیکھا گیا، سنا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ اردو کہاں سے سیکھ لی؟ آپ نے فرمایا جب سے مدرسہ دیوبند بنا ہے ہمارا وہاں آنا جانا رہتا ہے، ہم نے وہاں جا کر اردو سیکھ لی۔ اللہ کے نبی کے بھی وہ استاد ہوئے نا، یہ مذاق ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ اگر بولو تو ناراض ہوتے ہیں، بولو تو شکایات کرتے ہیں، بولو تو افسروں تک پہنچتے ہیں، فلانا مولوی جو ہے وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، بھائی چلاؤ ایسی کتابوں کو، ایسی کتابوں کو چلا دو، بولو یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ٹھیک ہے، کون آپ سے اختلاف کرتا ہے؟ اگر تم ایسی کتابوں کو چھاپتے رہو گے اور دنیا کے سامنے بانٹتے رہو گے اور نصاب لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا، 90,000 آدمی نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کی زیارت کی، اور اس میں سید عبدالقادر جیلانی بھی تھے، سید عبدالقادر جیلانی بھی تھے، ان پر بیچارے پہ بھی جھوٹ بول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کتنا عرصہ دراز زندہ رہی، کہاں تھی بھائی؟ اسی حجرے میں، اسی گھر میں جس میں اللہ کے نبی دفن کیے گئے، جس میں ابو بکر ہے، جس میں عمر ہے، اسی میں بی بی موجود ہے، درمیان میں پردہ دے دیا گیا، دیوار کھینچ دی گئی، ادھر قبروں کا حصہ ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کا حصہ ہے اللہ کے نبی وغیرہ کا، اور ادھر بی بی عائشہ رہ رہی ہے۔ بی بی سے تو کبھی نہیں آئے ملاقات کرنے، بھائی آئے تھے، کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر بھائی کسی کے پاس حوالہ ہے تو دے دو، میں رجوع کر لوں گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے نہیں آئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، جنگ صفین میں اور جنگ جبل کے اندر، 100,000 مسلمان کی جان جاتی ہے، اللہ کے نبی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے؟ کہ آئے کبھی نہیں آئے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر روٹی بھی مل جاتی ہے بھوکے کو، اور اللہ کے نبی کی قبر پر کسی کو اگر قرض چکانا ہے تو قرض کے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ میں یہ شروع کیا تھا، میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو دعوت ہے دین کی، اسلام کی، وہ نصاب قرآن ہے، وہ نصاب سنت رسول ہے، اور سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ احادیث کی کتابیں، وہ احادیث کی کتابیں جو محدثین نے ہمارے لیے ان کو لکھا، اور خاص طور پر بخاری اور مسلم کے لیے امت کا اجماع ہے، اس میں علماء دیوبند رحمہم اللہ اجمعین، جو علماء حنفیہ، علماء دیوبند نہیں، علماء حنفیہ، جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اجمعت الامت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس کتاب بخاری پر امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے، امت کا اجماع ہے یہ صحیح ہے۔ قرآن پر کسی کا شک ہے بھائی؟ قرآن کے اوپر امت کا اجماع ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کسی نصاب کی کتاب کے متعلق نہیں کہا گیا ھدی للمتقین، نہیں کہا گیا نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہدل المتقین قرآن کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث جو وضع کی گئی لکھی گئی اور ان کو جمع کیا گیا, اس کے بعد بخاری اور مسلم کی احادیث کو امت کا اجماع اجماع کی صورت میں جو ہے ان کو ایک یعنی درجہ ملا کہ ان احادیث کے اندر کوئی احادیث غلط نہیں ہے. اس وجہ سے اگر ہم لے کر چلیں تو قرآن کو لے کر چلیں, اگر ہم لے کر چلیں, اگر ہمارا نصاب دعوت کا ہے, اگر ہمارا نصاب تبلیغ کا ہے, اگر ہم نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے, اسلام صحیح پہنچانا ہے, تو وہ کون سے نصاب کی کتابیں ہیں؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ میرا بھائی, اگر میں مثال طور پر ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, مسئلہ میں ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بزرگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر میں بھی کسی کتاب کو جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں, میری جماعت صحیح سمجھتی ہے, اگر میں بھی اسی کو لے کر چل پڑوں کہ یہی صحیح ہے, دوسرے فرقے گھر والے بولیں گے یہ کتاب تو غلط ہے, باطل ہے, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بھائی ایسے فرقہ بھی گمراہ ہے, فرقے کی کتابیں بھی غلط ہیں, یہ نہیں بولیں گے. اگر کوئی دوسری جماعت والے کا بزرگ کوئی کتاب لکھتا ہے مثلا اور اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں, مثلا وہ فیضان سنت بھائی لے کر پھرتے ہیں نا, وہ بھائی دوسرے جنہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا بھی ادھر کتاب کے ٹیکر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا بھی فوٹو دیا ہوا ہے, فیضان سنت کے کتاب کے ٹیکر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا انہوں نے فوٹو دیا ہوا ہے, یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا جوتا ان کے سر پر پڑے گا, خود ان کے ہاتھوں نے جو ہے لکھ لیا ہے. وہ فیضان سنت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری دعوت ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا, وہ بھی لے کے پھرتے ہیں دنیا میں پڑھتے ہیں, اور ہمارے بعض بزرگ دوسری کتاب لے کر پھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فضائل اعمال ہو گیا, نصاب ہو گیا, ناراض نہیں ہونا میری بات پر, یہ فضائل کی کتاب فضائل اعمال پر امت کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ سب صحیح ہے. جاؤ علماء سے پوچھو, اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں ان احادیث کے اندر دیکھ کر اور بہت سی احادیث بے بنیاد ہیں, ضعیف ہیں, موضوع اور باطل ہیں. اس وجہ سے کہ محدثین کے تحقیق کے مطابق جو فضائل اعمال میں حدیثیں درج ہیں, جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے, تو احادیث جو اس میں درج ہیں بہت سی احادیث جو امت کا اتفاق نہیں ہے, محدثین کے قاعدے کے مطابق وہ حدیثیں باطل اور ضعیف اور مردود ہیں, یعنی حدیث جو طریقہ کار ہے حدیث سیاق اور ذوق کا, اس اعتبار سے نصاب کی کتاب میں اور فضائل اعمال کے اندر جو ہے بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں, باطل موضوع ہے. ہمارا بھائی پڑھتا ہے, ہمارے بھائی کو پتا ہی نہیں, اس کو تو نہیں پتا نا کون سی صحیح پر, حتیٰ کہ مولانا نئے بعض جگہ پر ایک کسی حدیث کے اندر کلام کیا ہے تو عربی میں کلام کر دیا, عربی کے اندر لکھ دیا یہ حدیث باطل اور موضوع ہے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا. دیکھ لو جا کر, اگر کسی کو شک ہو تو میں دکھا دوں گا, عربی کے اندر ترجمہ کیا گیا, ترجمہ عربی میں لکھا گیا یہ حدیث باطل اور موضوع اور جھوٹی ہے, لیکن ایک پڑھنے والے کو جو بیچارہ عوام الناس میں سے ہے, جو بیچارہ نکلا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے, اس کا دل خالص نیت, اس کی تو خالص نیت ہے نا بیچارے کی, اس نے گھر چھوڑا, اس نے اپنا گھر بار چھوڑا, اس نے اپنا کاروبار چھوڑا, وہ اپنے پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, وہ اپنی نیندیں بھی حرام کر رہا ہے, وہ مشقتیں اور سفر کر رہا ہے, اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کی ایک عقیدت ہے بزرگ کے ساتھ کہ بزرگ نے سب صحیح لکھا ہوگا. جب علماء کی کتابیں آ گئی ہیں میرا بھائی, مخالفین کی طرح کتابیں بھی لے کر پڑھ لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے تمہاری کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے, نشاندہی کی ہے آپ کے لیے, نشاندہی کی ہے بھائی اس کے اندر یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, اس میں یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث غلط ہے, لکھ کر میرا بھائی اپنی اصلاح کر لو, کیونکہ آپ سے ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں, آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کے نبی کے دین کی بات کرتے ہیں. جب علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے, اس کے اندر جو واقعات ہیں اس کے اندر وہ واقعات بدعات و شرک پر مبنی ایسے واقعات تو بے انتہا ہیں, جہاں ان کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی. اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو معراج ربانی صاحب کی قسطیں آ چکی ہیں سعودیہ سے قسطیں آ چکی ہیں, ویڈیو قسطیں بھی ہیں, آڈیو بھی ہیں, دونوں ہیں, اور 160 قسط سے بھی اوپر آ چکی ہے, پوری کی پوری اس نصاب کے اوپر ہے, اس نصاب کے اوپر ہے کہ اس نصاب کے اندر کیا کچھ ہے انہوں نے بتایا لوگوں کو. اس لیے میں بھی آپ کو یہ دعویٰ دیتا ہوں میرا بھائی کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ ہمارے دینی بھائی ہیں, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی بھی ہو باہر نہیں معلوم یہاں کون کون بیٹھا ہے اور کیا کیا اس کا عقیدہ ہے, اس لیے میں ہر بھائی کو یہ دعویٰ دے رہا ہوں کہ جو بھائی بھی ہمارا ہو یا آپ کا یا کوئی اور ہو, جو بھی دین کا دعوت لے کر نکلے اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں اللہ کے رسول کے حدیث بخاری ہو. کیوں اس لیے کہ قرآن پر کسی کو اختلاف نہیں، نہ بریلوی کو. کون اختلاف کرے گا؟ کرے گا تو شیعہ کرے گا، کیونکہ وہ ہماری حدیث کی کتابیں نہیں مانتا، وہ کرے گا اختلاف. باقی اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا، کوئی مالکی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے تو انکار نہیں کرے گا، کوئی اپنے آپ کو سہروردی قادری اور چشتی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا، جو بھی اپنے آپ کو جیلانی کہلاتا ہے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. سب کے سب یہی بولیں گے اللہ کا قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اتنا بھی آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، ترجمہ بھی اپنے مولوی کا عالم کا لے لیں، کوئی بات نہیں، بولنا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ لے لو، مفتی محمد شفیع کراچی والے جو ہمارے پڑھ قرآن تین چار جلدیں یہاں بھی ہمارے میں جلدی ملتی ہیں اس کو بھی لے لو، یہ آپ کے پاس موجود ہے، اردو ترجمہ ہے، تفسیر ہے. بتاؤ لوگوں کو جس میں نان کل کتاب لا رہے بفی، ایسی کتاب لے کر کے جس کے اوپر امت کا اتفاق نہیں ہے، اور امت کس چیز پر کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور بار بار اسی کتابوں کو مساج میں بیٹھ کر پڑھنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ایک ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہو، اور دوسرے ہاتھ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب بخاری ہو، اس لیے کہ قرآن پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور فضائل اعمال پر اجماع نہیں، تبلیغ نصاب پر اجماع نہیں، اور بخاری پر بھی اجماع ہے، اور مسلم پر بھی اجماع ہے، علماء احناف کا بھی، علماء مالکیہ کا بھی، علماء شافعیہ کا بھی، اور علماء حنابلہ کا بھی، سب علماء اور جتنے بھی فقہاء اس امت کے ہیں سب کا ان دو کتابوں پر اتفاق ہے. آپ جو حدیث بھی کسی کو پڑھ کر سنائیں گے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جاؤ، جس طرح قرآن کی کسی آیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جتنے بھی علماء جو بھی لوگ اپنے آپ اہل سنت کہلاتے ہیں، قرآن کی آپ آیت پیش کریں گے، تفسیر پیش کریں گے، اپنے عالم کی پیش کریں، اپنے بزرگ کی پیش کریں، مشکل نہیں ہے قرآن کی تفسیر، کوئی انکار نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ نے بخاری کی حدیث لے لی، مسلم کی حدیث لے لی، اور ایک بخاری کی ایک حدیث یا مسلم کی ایک حدیث آپ نے سنا دی تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرے گا. تعویل کرے تو اور بات ہے، وہ بھی مولوی کرے گا، تعویل ہمارا ملا بیچارے تو نہیں کرے گا، مولوی تو بڑا چلاک ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنے مذہب کے خلاف آئے گا دوسری بات ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص تعویل نہیں کرے گا. اب آئیے اس بات کی طرف، میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری دعوت اور دین کی دعوت پر جو ہماری کتابیں ہیں نصاب وغیرہ کی، ان کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مر جانے والا مرتا نہیں ہے. مر جانے والا، آج تک تو یہ سنتے آ رہے تھے کہ مرنے والا مر جاتا ہے نا، لیکن یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے. ایک آدمی غسل دے رہا تھا مر جانے کے بعد، غسل دینے کے لیے اس نے غسل دینے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے بولا بھائی مجھے معلوم ہے تم مرے نہیں ہو، میرا جان چھوڑو، مجھے غسل دینے دو. اچھا بھائی زندہ ہے بھائی، اچھا. اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہ بھائی وہ اٹھ بیٹھا وغیرہ، اس قسم کی بارہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس قسم کے واقعات بہت ہیں. تو کہنے سے مقصد یہ ہے کہ روح جس وقت انسان کی اس بدن سے نکل جاتی ہے تو کیا انسان زندہ رہتا ہے بعد میں بھی؟ یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء حنفیہ کا بھی متفق علیہ ہے. اگر تو یہاں عالم حنفی بیٹھا ہے تو انشاءاللہ میری تائید کرے گا، اگر نہیں بیٹھا ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و سنت کے علاوہ فقہ حنفی کی تمام کتابیں موجود ہیں. کسی سامنے ہمارے گھر کے روم میں فقہ حنفی کی پوری کتابیں موجود ہیں، چھوٹی کی کتابیں نیچے سے لے کر اوپر تک، الحمدللہ جہاں تک ہماری سکت ہے ہم لے سکے ہیں، الحمدللہ پوری کتابیں موجود ہیں. اگر کسی کو شک ہو کہ مردو کے بارے میں جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کے اندر روح باقی رہتی ہے، کیا وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، کیا اسے زندہ کہا جائے گا یا نہیں، اس میں علماء حنفیہ کا کیا عقیدہ ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں. رات کو ہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک فتاوی ہے، امداد الفتاوی. مولانا پاکستان سے آتے ہوئے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا فتاوی لے کر آیا تھا، امداد الفتاوی. اس میں مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کو غسل دینے کے بعد، کفنانے کے بعد اس کے کان میں جا کر کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو سلام کہنا. یہ مولانا سے سوال ہوا، کتاب میں لکھا ہے. تو سوال کرنے والا کہتا ہے حضرت اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ یہ کس طرح ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کا غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا، اب اس کے کان میں جا کر کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جا کر میرا سلام کہنا. مولانا صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ مردوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آیا ہے, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں مر جانے کے بعد, ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. ان کی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے. روحیں یعنی جمع ہوتی ہیں, جو میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ روحیں ملتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن مولانا نے لکھا کہ یہ فائدہ اس وقت ہے سلام پہنچانے کا جب وہ آدمی شعور میں ہو, بے ہوشی میں نہ ہو, ابھی تک روح اس کے اندر باقی ہے, سنتا ہے سمجھتا ہے. اس وقت اگر اس کے کان میں کہہ دیا جائے تو فائدہ ہے, اور اگر بعد روح کے نکلنے کے محمل اور بے فائدہ اور باطل ہے. آ گیا معلوم ہوا کہ روح نکلنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہے. یہ مولانا شرف علی صاحب خان بھی کا امداد الفتاوی میرے پاس موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علماء حنفیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا, نہ اس کے اندر نبی کا کوئی استثناء ہے, نہ ولی کا استثناء ہے, نہ بزرگ کا استثناء ہے, نہ شہید کا استثناء ہے, کسی کا استثناء نہیں ہے. جس کی روح نکل گئی اس بدن سے, اب وہ کفنانے کے بعد اور وہ غسل دینے کے بعد ابھی تک بھی زندہ ہے, یہ علماء حنفیہ کا عقیدہ نہیں. جن لوگوں نے عقیدہ لکھا ہے انہوں نے بدعتی لوگوں سے لیا ہے, یہ علماء حنفیہ کا اور فقہ حنفیہ کا مسئلہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آئیے فقہ حنفیہ کا میں حوالہ دیتا ہوں. فقہ حنفیہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے اسی مسئلے کے تعلق سے. کہتے ہیں فقہ حنفیہ کو نہیں مانتے. بھائی ہم نہیں مانتے میرے بھائی, کہ تم نہیں مانتے, آؤ ذرا بیٹھو ادھر. فقہ حنفیہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے, بہت سی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی, ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے ساتھ بات نہیں کروں گا, اگر میں نے اس کے ساتھ بات کی تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو یہی مظلوم نے بیچاری بچی کیا کر سکتا ہے, ہر بات کے اندر اسی کو طلاق. ہاں یہی مظلوم ہے نا, اور کیا اس کے پاس ہے, کسی دوسرے کی بات کرے گا وہ جوتے مارے گا. اسی کے اوپر ہی طلاق پڑتی ہے بیچاری کے اوپر. سارا دن کھانا پکاتی ہے, دھوئیں پہ کھڑی رہتی ہے, آگ پہ جلتی رہتی ہے, اور بچے کو سارا دن اٹھا کے, کبھی خامد نے مدد کی اس کی, 10 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے بیچاری دھوئیں پہ آگ پہ کھڑی ہوئی ہے, پاؤں یعنی سوج جاتے بیچاری کے, سارا دن کام کرتے پیٹ اتنا ماشاءاللہ بڑا, بس وہ تو ماشاءاللہ 2-3 بھی ہوتے ہیں, لے جائے نا اللہ کے عمل سے. وہ بیچاری کر رہی ہے سارا دن. اگر وہ پہلے بچہ موجود ہے وہ ہمارے بھائی کتنا ماشاءاللہ, ہمارے طارق بھائی بیٹھے ہوں گے ادھر, تو وہ بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے, کٹی کر دیتا ہے, اس کو بھی باپ نہیں دھوتا بھائی, کھا رہتی ہے. وہ بھی ماں بیچاری دوڑتی ہوئی آئے گی کہاں سے, کچن سے آئے گی بیچاری, حمام سے آئے گی بیچاری, حمام بھی وہی دھوتی ہے بیچاری, سارا دن کٹی جی کرتا دھوتی, وہ دوڑتی ہوئی آئے گی, بچہ ہے اس کا پاخانا, اس کا پیشاب بھی دھوئے گی بیچارا, کپڑے کو صاف کرے گی, اور خامن کے کپڑے بھی دھوئے گی, کھانا بھی پکائے گی, اور چائے بھی بنائے گی, کپڑے بھی دھوئے گی, جھاڑو بھی دے گی, اور کپڑے استری بھی کرے گی, بستر بھی بنائے گی, سارا دن صبح سے لے کر چلتے. اتنا مزدور بھی کوئی نہیں کرتا بھائی, آپ لوگوں کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی نا, 8 گھنٹے کے بعد بولتے ہو اس کو بھائی اوور ٹائم دو. یہ بیچاری کا کدھر اوور ٹائم, یہ بیچاری کا یہی ہے کہ جب بھی قسم اٹھائی اسی کو طلاق ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عورت بڑی مظلوم ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رمضان میں پورے درس ہمارے چلیں گے, انشاءاللہ ہمارا درس آئے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے, اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. اور کرنے سے مقصد یہ ہے کہ مسئلہ لکھا ہے فقہ حنفیہ میں کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق, اب زندگی میں تو اس نے بات نہیں کی, وہ مر گیا. اچھا مر گیا, دفنایا نہیں ابھی تک, رکھا ہوا ہے بستر چارپائی پر, جا کر اس کے کان میں بات کرتا ہے, کان میں جیسے ابھی اس نے کہا نا سلام کہنا اللہ کے نبی کو, اب اس کو طلاق ہوگی اس کی بیوی کو یا نہیں, ایک مسئلہ ہے, زبردست مسئلہ ہے, یہ فطری مسئلہ ہے. اب وہ مرنے کے بعد اس آدمی سے جا کر بات کرتا ہے, زندگی میں کہا تھا اگر مر گیا یعنی میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا, زندگی میں بات نہیں کی, مرنے کے بعد بات کر رہا ہے اس سے, کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علماء حنفیہ نے اپنے فقہ میں لکھا ہے طلاق نہیں ہوگی, اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا. سن لو, یہ مردوں کا سننا بدعتیوں کا عقیدہ ہے, علماء حنفیہ کا نہیں ہے. علماء حنفیہ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں فقہ کی جتنی بھی علماء حنفیہ کی فقہ کی کتابیں ہیں, اگر فقہ کی جو اصل کتابیں ہیں بعد والے مولویوں کو چھوڑو، بعد والے متاخرین کو، جو ان کی اصل کتابیں ہیں امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہیں، اور جن کتابوں کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، جو امام ابو حنیفہ سے منسوب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یا امام محمد سے، یا امام ابو یوسف قاضی سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے جو منسوس مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر مردوں کا سننا نہیں ہے، اور مردوں کا سننا شافعیوں کے ہاں ہے، بدعتیوں کے ہاں. شافعیوں میں امام شافعی کا نہیں کہہ رہا، یہ شافعی جو بعد میں ہوئے ہیں نا، ان کے ہاں مردوں کا سننا ہے، حنفیہ میں نہیں ہے. اس لیے علماء حنفیہ میں سے ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن عابدین، شاید اگر کوئی یہاں پڑھا ہوا بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا، علامہ ابن عابدین کہ جنہوں نے در مختار کی 8 موٹی جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے رد المختار حاشیہ تو در المختار، اور ہمارے ملکوں میں اس کو کہا جاتا ہے فتاوی شامی. آپ نے دیکھا ہوا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فتاوی شامی، فتاوی شامی، یہ وہی کتاب ہے. علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں، علامہ ابن عابدین کا بیٹا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے ایک کتاب تاریخ کی، اس کا کتاب کا نام ہے آیات البینات، سن لو، آیات البینات فی عدم سماع المیت عند الحنفیت السادات. کیا کتاب کا نام ہے؟ الآیات البینات، واضح دلائل کس بات میں؟ فی عدم سماع الاموات، کے مردے نہیں، مردے نہیں سنتے، عند الحنفیت السادات. ہمارے بزرگ اور بڑے بڑے اونچے درجے کے علماء حنفیہ کے ہاں مردے نہیں سنتے، کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا یعنی مقدمہ اور اس کی بعد احادیث کی تخریج شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اور کتاب چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس نسخہ موجود ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علماء اور فقہ حنفیہ کے اعتبار سے مردے نہیں سنتے، جو ہماری کتابوں میں آ گیا ہے، فیضان سنت میں ہو، فضائل اعمال میں ہو، تبلیغ نصاب میں ہو، فضائل صدقات میں ہو، فضائل حج میں ہو، کسی کتاب کے اندر بھی ہو کہ مردے نے سنا، مردے نے سلام کا جواب دیا، کسی نے ہاتھ باہر نکالا، کسی نے انگوٹھا پکڑا، اور کسی نے جو ہے اٹھ کر بیٹھ گیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. یہ علماء حنفیہ کا عقیدہ نہیں، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے. اور ایک مرسل روایات عرض کرتا ہوں، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوحید میں لائے ہیں. یہ روایت، یہ روایت کتاب ہے ایک حدیث کی، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف گیا، اور جا کر کسی دریشے یا کوئی روشن دان تھا، اس میں منہ ڈال کر کچھ کہہ رہا تھا. علی بن حسین زین العابدین، علی بن حسین زین العابدین وہاں موجود تھے. زین العابدین کا نام سنا ہوگا نا، جو کربلا میں بچ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہیں مسجد میں کہیں قریب تھے. وہ شخص کو بلایا، ادھر آؤ. جب وہ آئے ان کو کہتے ہیں کیا کہہ رہے کر رہے تھے بھائی تم ادھر؟ اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا تھا. زین العابدین فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، سن لو یہ بات، میں نے اپنے ابی اور جدی سے یہ سنا ہے، اپنے والد سے اور اپنے دادے کے واسطے سے میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبر میں نہیں سنتے. جو شخص اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اگر قبر کے پاس پڑھتا ہے یا اندلس اسپین میں پڑھتا ہے، دونوں برابر ہیں. کہاں ہے اسپین بھائی آج کل؟ کیا کہتے ہیں اس ملک کا نام جو اس زمانے میں اندلس کا اسپین تھا، جو نکل گیا ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک شخص جا کر اتنا دور اللہ کے نبی پر سلام پڑھتا ہے، اور ایک شخص اللہ کے نبی کے روضے کے اندر جھانک کر سلام پڑھتا ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ کا نبی نہ اس سلام کو سنتا ہے نہ اس سلام کو سنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو سلام پہنچایا جاتا ہے. ایک جھوٹی حدیث ہمارے نصاب کے کتابوں میں بھی ہے، ہمارے نصاب کے کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سلام پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے. یاد رکھو یہ جھوٹی روایت ہے. ہمارے محدثین نے اس روایت کو موضوعات کے کتابوں میں لکھا ہے, علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر لکھا ہے, اور علامہ سیوطی اور دوسرے علماء اور فقہا نے اس کتاب حدیث کو جھوٹا لکھا ہے. اور ہمارے نصاب کے کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام والسلام نے دانا کھایا تھا, وہ درخت آیا تھا جب, تو آدم علیہ السلام والسلام کو ڈانٹ جب پڑی تو وہ بھاگے جا رہے تھے کہ بھئی کوئی وسیلہ ڈھونڈوں, وسیلہ ڈھونڈوں ہیں وسیلے والے ہر جگہ پہنچ گئے. انہوں نے سب انبیاء کو وسیلے کے ساتھ معلق کر دیا کہ وسیلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کو نظر پڑی. کہاں؟ عرش معلہ کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہنے لگے یا اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے, میں کس کی سفارش پیش کروں, کس کی سفارش پیش کروں, کس کا واسطہ پیش کروں, کس کا وسیلہ پیش کروں؟ یا اللہ یہ تمہارے عرش کے پائے پہ جس کا کلمہ لکھا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستی تیرے نزدیک سب سے زیادہ مقدس ہے, یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے بخش دے. اللہ نے بخش دیا. نصاب کی کتاب میں لکھا ہے بھائی. اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے, حوالہ دے دیتا ہوں, اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے, اور اس روایت کے متعلق حافظ صاحب لکھتے ہیں باطل موضوع, یہ روایت من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے بعد پیدا ہوئے, وہاں رہے محمد رسول اللہ کہاں تھا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی, آپ خود بتاؤ, اگر لا الہ محمد رسول اگر لا الہ محمد رسول اللہ وہاں تھا تو نوح علیہ السلام کی نبوت باقی رہی؟ اللہ کے نبی کے سامنے تو کسی کی نبوت باقی نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج, اگر وہ زندہ ہوتے تو بھی میری اتباع کرتے اور اپنی نبوت چلانے کا ان کو کوئی حق نہیں ہوگا. اگر وہ زندہ آج ہوتے یا دنیا کے اندر کوئی نبی دنیا میں آ جائے, واپس آنے والا تو نہیں, آپ نے بالفرض والمحال فرمایا کہ کوئی آ بھی جائے تو آپ نے فرمایا ما وسعہ الا اتباعی, اس کو صرف میری اتباع کرنے کی اجازت ہوگی, اس کو اپنا دین پھیلانے کی اجازت اور اپنا مذہب جو اپنی امت کے لیے اس کا دین تھا اس کو پھیلانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ وہیں لکھا ہوا تھا تو لوگوں کی نبوت بھی گئی اور ہود کی بھی گئی, صالح کی بھی گئی, شعیب کی بھی گئی, لوط کی بھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت نہیں چل سکتی. تو میں یاد کر رہا تھا کہ انبیاء کے متعلق یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں, انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں, یا اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, یا شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, میرا بھائی یقیدہ باطل ہے, یقیدہ باطل ہے. قرآن کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ کوئی اپنی مرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے زندہ بھی ہے, اس کی جو روح ہے اگر وہ نیک ہے تو جنت میں ہے, اگر وہ اس کی روح یعنی اگر وہ گناہگار ہے تو اس کی روح جہنم میں ہے. حال بتا ہمارے بھائی بولیں گے یہ مولوی صاحب جو ہے اسی باتیں کر رہا تھا کہ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مقتولین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر جا کر کھڑے ہوئے, تین دن آپ وہاں ٹھہرے رہے, تین دن کے بعد تیسرے دن وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ میں جو تم کو کہا کرتا تھا میں تم کو, آج تم کو جہنم کا مزہ مل گیا کہ نہیں, اللہ کا عذاب تم کو پہنچ گیا کہ نہیں؟ عمر فاروق برابر میں کھڑے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کلم اجساد لا ارواح لها, اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے بات کرتے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے, یہ عمر نے کہاں سے لے لیا تھا بھائی؟ غور کرو اس بات پر, عمر نے کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کلم اجساد لا ارواح لها, اے اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں. معلومات کہ عمر یہی سمجھتا تھا اور قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ مر جانے کے بعد روح نہیں ہے, اگر روح ہے تو اللہ نے جس کو برزخ میں رکھا ہے اس کا درجہ مقام برزخ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یاد رکھو مر جانے والوں کی ارواح کا مقام برزخ ہے. یہ دنیا نہیں, یہ دنیا میں نہیں آ جاتے روٹی تمہاری لینے کے لیے. یہ روٹیاں بانٹتے ہیں نا ہمارے بھائی, وہ گیارہویں کا دودھ بھی بانٹتے ہیں. عبد القادر جیلانی کے دودھ کا بھوکا ہے نا اسے بھی. عبد القادر جیلانی ادھر تو کہتے اتنا بڑا بزرگ تھا وہ, اور اتنا بڑا بزرگ تھا بھائی وہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے. تمہارے دودھ کا محتاج تمہارا ابا ہے, تمہارے دودھ کا محتاج تمہاری اما ہے, جس نے 10 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور چلتی رہی پھرتی رہی اور تکلیفیں اٹھاتی رہی اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری پیشاب اور چٹی صاف کی اور تمہارے کپڑے دھوئے. اس اما کے لیے تم نے کبھی دودھ بانٹا؟ تو نے اپنے ابا کے لیے دودھ بانٹا کہ جس نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر تیرے لیے حلال رزق جا کے کمانے کی کوشش کی؟ اور باپ کے لیے کبھی تو نے دودھ بانٹا؟ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ یہ یزن بھائی گیارہویں آتی ہے دودھ ہی نہیں ملتا دکان میں. بھائی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, شاید انڈیا میں تو آپ لوگ ہی جانتے ہوں گے, ہے نا؟ ماشاءاللہ انڈیا والے بھائی بیٹھے کہتے ہیں دکان پر جاؤ کہتے ہیں بھائی دودھ نہیں ہے, پانی والا لینا ہے تو لے لو, پانی والا ملے گا. لیکن یہ صحیح اصلی دودھ آج گیارہویں ہے نہیں, آج گیا عبدالقادر جیلانی کی نظر ہو گیا. صحیح کرو اپنے عقیدوں کو. میں مانتا ہوں اب جناب عبدالقادر جیلانی کی بزرگی کا میں انکار نہیں کر رہا, اللہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ, لیکن تم کو معلوم ہے کہ وہ تھے کس مذہب کے بھائی؟ پیروں کا منکر ملا, پیروں کا منکر. وہ چیخ چلا رہا تھا مسجد بھائی. اللہ کے بندے تم دیکھو ہونیا تو طالبین اٹھا کر دیکھو, اس کی اپنی رفع دین وہ کرتا ہے. تم کرتے ہو؟ یہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے ہو؟ مر جائیں گے ساری زندگی نہیں کریں گے, ساری زندگی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساری زندگی نہیں کریں گے. اور مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملائیں گے. ملاتے ہیں بھائی؟ کون ملاتا ہے؟ تم ایسے کر رہے ہیں ملاتے ہیں؟ آپ تیری بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے, بریلوی کہلاتا ہے, سہروردی کہلاتا ہے, چشتی کہلاتا ہے, قادری کہلاتا ہے, آپ کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائے گا. وہ بولے گا بھائی رہنے دو رہنے دو, مجھے سب معلوم ہے, رہنے دو رہنے دو سب معلوم ہے. اور یہ یاد رکھو کہ فقہ حنفی کے اندر بھی یہ مسئلہ نہیں مذکور کے پاؤں نہ ملاؤ. فقہ حنفی کے اندر بھی یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, یہ کوئی رسم میں چل چکی ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں. یعنی بعض باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے رسم بن چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں درمیان میں اتنا فاصلہ اللہ کے بندے کر دیتے ہیں, اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے اندر آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو اپنی نمازیں سے ہی کر لو. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بنیاد الطالبین چھپی ہوئی ہے, بنیاد الطالبین ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اس بنیاد الطالبین کے اندر خود انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین ہے, اور بنیاد الطالبین انہوں نے لکھا ہے آمین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہر سے زور سے. باقی بات ان شاء اللہ سن کی رہی تو اس کا مفصل جواب آئے گا. اب بولو.